مولانا خواجہ معین الدین مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، صدق الله العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، محترم روزہ دار حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ جس تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس کے کچھ تھوڑے سے دن ہمارے سامنے رہ گئے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ہوئے دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ثمرات اور برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہماری بھی اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چند روز جو ہمارے سامنے رمضان کے رہ گئے ہیں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی سے قیمتی بنانے والے ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری ایام جو ہوتے ہیں وہ سابقہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اسی لیے آخری عشرے کو سابقہ دونوں عشروں پر فضیلت و فوقیت عطا کی گئی، اور آخری رات کو اللہ کی طرف سے بندے کی مغفرت کے انتظامات ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، جو دن رہ گئے ہیں، جو ایام رہ گئے ہیں، جو راتیں رہ گئی ہیں، اس کو خوب سے خوب قیمتی سے قیمتی بنائیں، تاکہ جو کوتاہیاں ہم سے رمضان کے سابقہ دنوں کے اندر ہو گئی ہوں، تو ان کوتاہیوں کا ہم اپنی ان عبادتوں کے ذریعے ازالہ کرنے والے ہوں۔ رمضان کے روزے جس طرح سے ہر ایک پر فرض کیے گئے، اسلام کے ارکان میں اس کو شامل کیا گیا، اسی طرح سے اسلام کا ایک اور رکن جس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ زکات کا حکم ہے۔ زکات اگرچہ کہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جن کو شریعت کی اصطلاح میں ایک مخصوص نصاب کا مالک سمجھا جاتا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے زکات ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ زکات چونکہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا بالاجماع کافر ہے، اور جو آدمی کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے زکات ادا نہیں کرے گا، وہ امت کے نزدیک فاسق و فاجر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکات کے ساتھ جہاد کیا تھا، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس معاملے میں موافقت کی تھی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکات کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں 30 سے زائد موقع ایسے آئے ہیں، یا 30 سے زائد جگہ ایسی آئی ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ زکات کا حکم دیا گیا ہے، یا نماز کے ساتھ زکات ادا کرنے والوں کی جو ہے توصیف و تحمید بیان کی گئی ہے، اور انفرادی طور پر زکات کے احکامات یا اس کا حکم الگ سے۔ تو اس لحاظ سے زکات کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جو زکات ادا نہیں کرے گا، قرآن پاک کے اندر اس کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکات ادا نہیں کرتے، ان کو سخت ترین عذاب کی خبر دیتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، اس وقت ان کے مال کو، ان کے پیسوں کو، ان کے سونے چاندی کو تختیاں بنا دیا جائے گا، اور تختیوں کی شکل میں بنا کر کے اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشت کو، اور ان کے بازوؤں کو اس سے داغ دیا جائے گا. یہ اس وقت ہوگا جب ابھی تک فیصلہ محشر کے میدان میں نہیں ہو چکا ہوگا. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ صدا ان کو دی جاتی رہے گی, پھر فیصلہ بعد میں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ان کے کنجوسی کی ہوئے مال کو ان کے گلے کا توق اور ہار بنا دیا جائے گا. اس کو حدیث میں یوں فرمایا کہ سخت ترین انتہائی خوفناک زہریلا قسم کا سانپ اور اژدھا ان کے مال کی شکل کو سانپ اور اژدھے کی شکل دیتے ہوئے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جو زکات ادا نہ کرنے والے صاحب مال کے جبڑوں کو اس کے گالوں کو نوچ رہا ہوگا اور اس کو زخمی کر رہا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے مانعین زکات کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. زکات ایک ایسا فریضہ ہے جو اگرچہ کہ مالداروں پر فرض کیا گیا ہے, لیکن ان مالداروں کے مال سے معاشرے کے اندر رہنے والے غریب غربا فقراء مساکین محتاجین جن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے, ان کی ضروریات کی تکمیل اس کے ذریعے مقصود ہے. زکات کے ذریعے لوگوں کے مالوں کی صفائی اور پاکی مقصود ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, اے نبی ان کے مالوں کی زکات وصول کیجئے تاکہ ان کے مالوں کو اس زکات کے ذریعے صاف اور پاک کیا جائے اور ان کے معاشرے کو صاف و ستھرا بنا دیا جائے. جس قوم کے اندر زکات ادا نہیں کی جاتی, حدیث میں آتا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ آسمانی رحمتوں سے بارشوں سے روک دیتے ہیں. اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہیں, چونکہ جانور بھی ہیں اس لیے جانوروں کو کھلانا بھی پلانا بھی اللہ کو مقصود ہے. اللہ بارش کرتے ہیں, بارش نازل کرتے ہیں, ورنہ مانعین زکات کے علاقوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی نہیں نازل کرتے. وہ مال جس کی زکات ادا نہیں کی جاتی وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور اس مال کی یا تو وہ مال کسی کے قبضے میں چلا جاتا ہے, یا تو جل جاتا ہے, یا چوری ہو جاتا ہے, یا کچھ اور ہو جاتا ہے. جس مال کی زکات ادا ہوتی ہے اس مال کی خود بخود حفاظت ہوتی ہے. زکات کے چونکہ تفصیلی مسائل ہیں مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن چند دو چار چیزیں اس وقت بیان کرنا ضروری بھی ہے. عام طور پر زکات سونے چاندی کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے, سونے کی مقدار جو ہے 7.5 تولہ سونا, جس کا گرام کے حساب سے حساب بنتا ہے 85 گرام 85 گرام, اور چاندی 20 تولہ یعنی 595 گرام چاندی. اس مقدار میں جس آدمی کے پاس سونا یا چاندی رکھا ہوا ہو یا اس کے مساوی قیمت پیسے آدمی کے پاس رکھے ہوئے ہوں گے, اس آدمی پر مال اپنے پاس آنے کے بعد 1 ہجری قمری سال مکمل ہو جائے اس آدمی پر زکات واجب ہو جاتی ہے. یہ زکات کا نصاب ہے. جس آدمی کے پاس سونے کی مقدار میں ہو یا چاندی کی مقدار میں ہو, یا سونے یا چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار میں روپیہ پیسہ ہوگا جس کی موجودہ قیمت چاندی کے حساب سے 46,000 روپیے بنتی ہے, 1 سال تک کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں, اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے. سال گزرنے کے بعد اس مال کی زکات نکالنا اور اس میں سے 2.5% 2.5% زکات مسکینوں کو محتاجین کو دی جائے گی. تجارت کرنے والوں کے پاس جو بھی مال تجارت کا ہے, جو مال بھی تجارت کی نیت سے ہم نے خریدا ہے ہم اس کی تجارت کر رہے ہیں, چاہے زمین کی تجارت کر رہے ہیں, چاہے مکانات کی تجارت کر رہے ہیں, چاہے ساز و سامان کی تجارت کر رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء کی تجارت کر رہے ہیں, کپڑوں کی تجارت کر رہے ہیں, کسی اور چیز کی تجارت کر رہے ہیں, تجارت کرنے والوں کے لیے بھی یہی حساب ہے کہ اگر ان کا مال اس نصاب تک پہنچتا ہے اور سال گزر چکا ہے تو اس پر زکات واجب ہو جائے گی. عورتوں کے زیورات کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک پہننے کی جو زیورات ہیں, عورتیں جن زیورات کو پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اور دوسرے علماء کے مسلک کے مطابق ان کے عورتوں کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. راجع ترین قول یہی ہے کہ عورتوں کے پہننے والے جو زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. لیکن پہننے والے زیورات سے مراد عورت اس زیور کو کسی بھی وقت پہنتی رہتی ہو, شادی بیاہ کی تقریب میں, دعوتوں کی تقریب میں, کسی رشتہ دار کے یہاں آنے جانے میں اگر اس نے وہ سونا پہن لیا تو وہ پہننے والا سونا ہے. اگر وہ سونا پہنے بغیر سالوں سال رکھی ہوئی ہے, یا مرد نے اپنے لیے سونا بنایا اپنی بیوی کو پہنانے کے لیے, یا کسی مرد یا عورت کے پاس سونے کے سکے یا بسکٹ ہیں, ان پر بھی زکوٰۃ نصاب کو پہنچنے کے بعد واجب ہوتی ہے. یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ضروری بات تھی. اور اس میں سے صرف 2.5% یعنی 2.5% اللہ کے جو ہے مسکین و محتاج بندوں پر خرچ کرنا ہے, تاکہ وہ اپنی مسکنت سے اوپر اٹھے, ان کو بھی خوشی کے دن مل سکیں, وہ بھی راحت اور چین کی زندگی گزار سکیں. اس زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی غربت پر کنٹرول اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے مالوں کی صفائی مقصود ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں قرآن پاک کے اندر بتلایا گیا کہ 8 لوگوں کے نام لے کر بتائے گئے, ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی, جن میں سے 3 قسم کے لوگ عام طور پر موجود رہتے ہیں. ایک ہے فقیر, جو محتاج ہے, اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, بیمار ہے, کما نہیں سکتا, اس کو فقیر کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے مسکین. مسکین سے مراد وہ شخص جو کما تو رہا ہے لیکن اس کی آمدنی بڑی مختصر ہے, لیکن اس کا خرچہ ذرا زیادہ ہے, اہل و عیال بڑے ہیں, زیادہ ہیں اہل و عیال, تو اس کو اس کی کمائی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی, اس کو مسکین کہا گیا. تیسرے نمبر پر قرض دار, کسی نے اپنے کسی کام کے لیے قرض لیا تھا لیکن قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ اور 5 قسم کے لوگ, جس میں مسافر ہیں, جہاد کرنے والے لوگ ہیں, مؤلفۃ القلوب جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے, یا غلاموں کی آزادی کے لیے, اس سب نام ان کے بتائے گئے ہیں, ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ سادات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ زکوٰۃ وہ مال ہے. انما ہی اوساخ الناس, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل اور گندگی ہے, اللہ کے نبی کے آل جو ہوتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے, ان کو دوسرے مالوں سے ان کی ضروریات پوری کی جائے گی اگر وہ ضرورت مند ہو, حاجت مند ہو. زکوٰۃ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو اگر دی جائے تو اس پر دگنا اجر ملے گا, ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا, اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو صلہ رحمی کا جو ہے ثواب ملے گا. رشتہ داروں سے مراد جن کا خرچہ آدمی پر واجب ہوتا ہے, مثلا اس کی بیوی ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے والدین ہیں, ان میں سے کسی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. ان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں, بھائی ہیں, چچا زاد ہیں, مامو زاد ہیں, خالہ زاد ہیں, چچا ہیں, مامو ہیں, پھوپھی ہیں, ان سب کو جو ہے اگر وہ محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, تو ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مساجد کے چندے والوں کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مدارس والوں کو زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے, وہاں پر مدرسے کے اندر مسلمانوں کے غریب بچے پڑھتے ہیں, مدرسے والے ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں, ان زکوٰۃ کے پیسے سے جو ان کے لیے انتظام ہوتا ہے, اس لیے مدارس والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور بھی زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سی جو ہے چیزیں ہیں. رمضان کے آخر میں جب چاند نظر آتا ہے 29 کو, یا جو ہے 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں, عید کا دن شروع ہو جاتا ہے, تو ایک اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے, جس کو زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر کہتے ہیں. یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اور عید کے رات کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچے سے زائد پیسہ اس کے پاس موجود ہے, اس آدمی پر زکات الفطر یعنی صدقہ فطر واجب ہے، جس کی مقدار 2 کلو 400 گرام عموماً بیان کی جاتی ہے، کم سے کم جو مقدار لوگ نقل کرتے ہیں 2 کلو 100 گرام، عام طور پر 2 کلو 400 گرام ایک سا کی مقدار ہے، اصل میں سا ہے، گرام کے حساب سے نہیں ہے، سا کی مقدار گراموں میں جو بیان کی گئی ہے یہ بیان کی گئی ہے، ہر آدمی کی طرف سے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جن جن کا خرچہ اس آدمی کے ذمے واجب ہوتا ہے، ان سب کی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب و فرض ہے. چاند کے نظر آنے سے 1-2 روز پہلے انتظامی امور کے تحت اگر اس کو اپنے گھر سے جمع کر دیا جائے ادارے کے اندر، تو اس کی جو ہے گنجائش ہے، حضرات صحابہ کے عمل سے اس کی جو ہے گنجائش ملتی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اس کو بھلے طریقے سے رخصت کرنا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان ہم سے ایسی حالت میں رخصت ہو کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد وہ ہمارے حق میں سفارشی بنے، نہ کہ ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دینے والا ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو، جن دنوں کا ہم نے گزارا ہے، خیر و برکت والے دن بنائے، آنے والے دن بھی اللہ ہمارے لیے خیر و برکت کے بنائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة، انک علی کل شیء قدیر. مولا ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ، رمضان کے مبارک مہینے میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ ہم سبوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما، اے اللہ ہم سبوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، ہمارے والدین کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ ہم سے زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، مولا تجھے تیری مغفرت کا واسطہ دے کر چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اور زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، معصیت سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جو بھی خیر کا عمل ہم سے صادر ہوا ہے، اے اللہ تیرے فضل سے، تیری توفیق سے ہوا ہے، اے اللہ تو اسے بے انتہا قبول فرما، اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر و بدلہ عطا فرما. جو جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی وسیع رحمت سے ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، ہمیں زندگی بھر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیرے حقوق کی ادائیگی بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق کی ادائیگی بھی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے والا بنا دے، بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ رحم و شفقت کے ساتھ پیش آنے والا بنا دے. ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت اور حاجت کو تو اچھی طرح سے جانتا ہے، اے اللہ ہم سبوں کی تمام تر جائز تمنا اور حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے تو بے انتہا قبول فرما، ہماری تمام تر ضرورتوں کو پوری فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے مقدمات سے جل رہائی نصیب فرما، قید و بند کی صعوبتوں سے ان کو اے اللہ آزادی نصیب فرما، قید و بند کی مصیبتوں سے اے اللہ ہمارے بھائیوں کو آزاد فرما دے، ان کے لیے بھی آزادی مقدر فرما دے، وہ بھی خوشی کے دن اپنے دیکھ لیں. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما. اے اللہ جو بن بیا لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے مناسب رشتہ مقدر فرما، اور ان کو مناسب رشتوں کے اندر اے اللہ باندھ دے، ان کے جوڑوں کو باندھ دے، ان کی خوشیوں کو اور ان کے والدین کے خوشیوں کو انہیں نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح عافیت کا معاملہ فرما، امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، امت کے افراد پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں امت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ امت کے افراد پر رحم فرما، مجاہدین کی خصوصاً مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں مجاہدین اپنے دشمنوں کے ساتھ پر سر پیکار ہیں، اے اللہ انہیں تو کامیابی اور فتح و نصرت عطا فرما، غزہ و فلسطین کے مجاہدین کو، دوسرے علاقوں کے مجاہدین کو فوری فتح و نصرت عطا فرما، فوری فتح و نصرت عطا فرما، ان مظلوموں کا تو سہارا بن جا، ان بے قصوں کا تو سہارا بن جا، اے اللہ ان کی تو مدد فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو مسلمانوں کا معین و مددگار بن جا، مسلمانوں کا معین و مددگار بن جا، اے اللہ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، تیرے نبی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اندر محبتوں کو عام فرما، ہمارے آپسی اختلافات کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے جھگڑوں کو ختم فرما، ہماری دشمنیوں کو ختم فرما، ہمیں سب کے ساتھ محبت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہر طرح عافیت کا معاملہ فرما، جو جو خیر ہے ان تمام خیر کو ہم بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، جو جو شر تیرے نبی نے جس جس شر سے پناہ طلب کی ہے ان تمام شرور سے ہم بھی پناہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام شرور سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت فرما، ہم سبوں کے لیے ایمان کی سلامتی کو مقدر فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں اور عذاب سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، اے اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، حوض کوثر کا پینا ہمارے لیے نصیب فرما، اے اللہ تیرا دیدار نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی کی سفارش و شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما، جنت الفردوس میں ہمارے لیے جگہ عنایت فرما، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، جہنم سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، جہنم میں جانے سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں شریعت کے حکموں کا پابند بنا دے، شریعت کے حکموں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمارے اس وطن میں، ہمارے اس ملک میں امن و امان کو عام فرما، امن و امان کو عام فرما، امن و امان کو عام فرما، اے اللہ جو غلط قسم کے لوگ، غلط نظریات کے لوگ یہاں کے امن اور یہاں کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو ناکام فرما، اے اللہ جس میل ملاپ و محبت کے ساتھ یہاں ہر ایک مذہب والے ساتھ میں رہتے ہیں، اے اللہ سبوں کے لیے عافیت کا معاملہ فرما، ہم سبوں کی دعاؤں کو تو بے انتہا قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.